الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم بزرگان محترم معزز بھائیوں دوستوں عزیزوں اور ہماری خواتین مائیں بہنیں اور بیٹیاں حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں جہاں عبادتوں کا حکم دیا ہے وہاں مالی مسائل کو بھی بیان فرمایا ہے اس لیے کہ اس کائنات کے اندر رب کریم نے ہمیں ٹیمپرری اور عارضی طور پر مال کا مالک بنایا ہے اگرچہ دیا ہوا سب اسی ذات کا ہے اس لیے کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے اور جب پھر دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر اس سارے مال کو ہم سے چھین لیا جاتا ہے اور اس میں سے کچھ تو قرض میں ادا کیا جاتا ہے کچھ وصیت میں دیا جاتا ہے ما بقایا میراث میں دیا جاتا ہے انسان اپنے ساتھ ایک کپڑا لے جاتا ہے جس کو کفن کہا جاتا ہے اور نظام رب بھی بڑا عجیب ہے کہ دنیا سے تو کم سے کم اتنے کپڑے کی بھی اجازت دی کہ تم اپنے بدن پر کپڑے لے کر جاؤ اس لیے کہ یہاں حیا کا مسئلہ ہے شرم کا مسئلہ ہے کہ تمہیں دنیا سے بغیر کپڑوں کے قبر میں اتارا جائے لیکن ایک وقت ہے وہ آنے والا ہے جب قیامت کے دن ہمارا دوبارہ زندہ ہونا ہوگا تو پھر رب کریم اس کفن کے کپڑے کو بھی چھین لے گا اور بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا اور بالکل برہنہ یعنی بغیر کپڑوں کے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب میں سوال کر رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اس وقت ہمیں حیا نہیں ہوگی انسان ایک دوسرے کو بغیر کپڑوں کے جب دیکھے گا تو۔ فرمایا عائشہ کشمکش کا عالم یہ ہوگا اور حالات اتنے زبردست ہوں گے کہ جس کی بنیاد پر ہر انسان اپنے کو دیکھے گا دوسروں پر نظر ہی نہیں ہوگی اور ایسا دنیا میں بھی بہت سی مرتبہ ہوتا ہے جب فائر ہو جاتا ہے اور آگ زبردست لگ جاتی ہے تو ایسے موقع پر ہر انسان اپنے بچانے کی فکر میں ہوتا ہے اس کے بدن پر کپڑے ہے یا نہیں اس کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو جب دنیا میں معمولی سے پریشانی میں یہ حال ہو جاتا ہے تو پھر قیامت کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال اس دنیا میں عارضی اور ٹیمپرری طور پر وقتی طور پر اللہ نے ہمیں مال کا مالک بنایا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس میں سے تم میرے راستے میں کچھ دیا کرو۔ رب کریم کا اتنا بڑا کرم اور فضل اور احسان ہوا کہ اس نے بنی اسرائیل کے اوپر اور ہمارے پہلے جو شریعت تھی اس میں 40% کا حکم دیا گیا۔ زکوٰۃ جو ہیں 40% دینا تھا یعنی $100 پر $40 خرچ کرنا تھا $40 دینا تھا۔ اتنا بڑا احسان ہوا اس امت پر اور یہ برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ رب کریم نے اس امت پر صرف $100 پر $2.5 رکھے کہ آپ $2.5 دیں۔ اس میں بھی اتنے شرائط رکھے ہیں، مثلاً یہ فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس پہلے تو نصاب ہونا چاہیے۔ نصاب کا معنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مالیت ہو، یعنی اتنے پیسے ہو، اور پھر اس پر یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ وہ ضرورت سے زائد ہونے چاہیے، یعنی تمہاری سال بھر کی ضرورت اور تمہارے مکان کا کرایہ اور اس کا جو رینٹ بھرنا ہے اور گھر کا جو خرچہ ہے ان تمام کو بات کرو، اور ان تمام کو بات کرنے کے بعد اگر اتنا پیسہ تمہارے پاس باقی رہ جاتا ہے پھر مزید شرط یہ لگائی کہ قرض ہو تو اس کو بھی بات کر دو، قرض کو بھی نکال دو۔ تو ضرورت کو مستثنی کرو، قرض کو نکال دو اس کے اندر، اور اب اس کے بعد جو کچھ تمہارے پاس بچ گیا ہے تم صاحب نصاب ہو۔ مان لیا کہ تمہارے پاس مثلاً $10,000 ہے اور یہ $10,000 عمومی طور پر 52.5 تولہ چاندی آرام سے اس کے اندر آ جاتی ہے، نصاب اپنی جگہ ہو گیا، لیکن اب یہ بھی دیکھا جائے گا کہ خرچ کتنا ہے اس کے مقابلے میں۔ سال بھر کا خرچہ نکالو، قرض کو نکالو، اور اس کو نکالنے کے بعد اب جو بچ جاتا ہے اس میں سے شریعت ہم کو یہ کہتی ہے کہ $100 پر $2.5 اور $500 پر $5 اس طرح پر تم ایک حساب جوڑ کر کے ہمارے راستے میں ادا کرو. تو شریعت مطہرہ نے بہت کم مقدار میں اس امت کے اوپر زکوٰۃ رکھی ہے, بہت کم مقدار میں اس امت کے اوپر زکوٰۃ رکھی ہے, لیکن اس زکوٰۃ کو فرض فرمایا, اور یہ فرمایا کہ اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے تمہارے مال میں بظاہر کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یرب الصدقات, اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے, پالتا ہے, اور یمحق اللہ الربا, سودی کاروبار میں جو نفع ہوتا ہے اللہ اس کو مٹاتا ہے, اس کو ختم کرتا ہے, پامال کرتا ہے. بظاہر زیادتی سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان پامالی کی طرف جا رہا ہے. خود زکوٰۃ کا لفظ ہی دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ زکوٰۃ کا معنی بڑھنا ہوتا ہے, عربی زبان کے اعتبار سے, عربی ڈکشنری کے اعتبار سے. تو لفظ زکوٰۃ بول کر کے اللہ نے اشارہ کر دیا کہ میرے راستے میں جب تو خرچ کرے گا تو میں تیرے مال کو بڑھاؤں گا, ظاہراً تجھے کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء, شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے مال کم ہو جائے گا. دیکھو 200 کے 150 ہو جائیں گے, بہت کم ہو جائیں گے, اور فحش کاموں کی ترغیب دیتا ہے برائی میں مال کو لگانے کی. واللہ یعیدکم مغفرتم و مغفلا, لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تیرے اس مال کی برکت سے مغفرت بھی کروں گا اور زیادتی بھی کروں گا, فضلہ بھی کروں گا, اس کے اندر اضافہ بھی کروں گا. بظاہر تجھے کم ہوتا ہوا نظر آئے گا, لیکن میں کم مال میں تیرے وہ کام بناؤں گا جو زیادہ پیسوں میں بھی نہیں ہوا کرتا ہے. تیرے $500 میں جو کام نہیں ہوگا وہ میں تیرے $200 کے اندر کام کر دوں گا. یہ ہے برکت کا معنی, اس کو کہتے ہیں برکت. حق تعالی جل شانہ زکوٰۃ نکالنے کی بنیاد پر برکت عطا فرماتے ہیں, اور حکمی طور پر, روحانی طور پر مال میں اضافہ فرماتے ہیں, اور حقیقی طور پر بھی اضافہ فرماتے ہیں. علامہ ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ شرح ترمذی میں یہ لکھتے ہیں کہ واقعتاً زکوٰۃ نکالنے والوں کو اللہ کاروبار میں برکت دے دیتا ہے, اور اللہ اس کی وسعت عطا فرماتے ہیں. تو حقیقت میں بھی رب کریم برکت عطا فرماتے ہیں, ظاہراً بھی برکت ہوتی ہے, باطناً بھی برکت ہوتی ہے. تو بہرحال الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں اس کے نکالنے پر مال میں اضافہ بھی کروں گا, مغفرت بھی کروں گا. اور زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے پاک ہونا, اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس صورت میں جو باقی مال رہ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو طیبات بنا دے, پاکیزہ بنا دے. لیکن میرے بھائیوں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں, ہمیشہ زکوٰۃ اور صدقات جو ہیں وہ حلال مال سے دیا جائے گا, حرام مال سے نہیں دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتا ما کسبناکم, جو تم نے حلال طریق پر کمایا ہے, جو تم نے جاب کے ذریعے سے کمایا, دکان کے ذریعے سے کمایا, کاروبار کے ذریعے سے کمایا, تمہیں میراث میں مال ملا ہے حلال طریق پر, یہ سب حلال ہے, اس کے اندر زکوٰۃ آتی ہے, صدقات آتا ہے. باقی جو حرام کا مال ہے کہ کسی کی زمین دبا رکھی ہے, کسی کا پیسہ دبا رکھا ہے, کسی کی چوری کر لی ہے, کسی کو لوٹ لیا ہے, کسی کے ساتھ فراڈ کا مسئلہ کیا ہے, یا کسی اپنی بہنوں کی میراث نہیں دے کر کے, اپنے بھائیوں کی میراث نہیں دے کر کے اس مال پر قابض ہو چکے ہیں, یہ سب حرام کا مال ہے. حرام کا مال واجب الرد ہوا کرتا ہے, وہ واپس کرنا ہوتا ہے. جس کا مال ہے اس کو واپس کرو. بہن کی میراث ہے, بہن کو ادا کرو. بھائی کی میراث ہے, بھائی کو ادا کرو. چوری اور ڈکیتی کی ہے ان کو واپس کرو. فراڈ کیا ہے ان کو واپس کرو. قرض ہے اس کو ادا کر دو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض, جو پاکیزہ ہے مال, جو حلال مال ہے اس میں سے ہمیں زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنا ہے. حرام مال پر تو زکوٰۃ صدقہ ادا ہوتا ہی نہیں. پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الزکوٰۃ بخاری شریف میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ بعض لوگ صدقات خوب کرتے ہیں جبکہ لوگوں کا قرض ادا نہیں کرتے, بعض لوگ داد و دیش بہت کرتے ہیں جبکہ لوگوں کا قرض ادا نہیں کرتے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرض ادا کرنا فرض ہے, ایسی صورت میں صدقہ نہیں ہوگا. ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی, قرض ادا کرو, اور قرض ادا کر کے پھر جو بچتا ہے تو مسئلہ ہوگا. بعض لوگ داد و دیز اور سخاوت میں بڑا لمبا ہاتھ رکھتے ہیں لیکن لوگوں کا قرض نہیں دیتے جو واجب ہے, جو فرض ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھوڑا سا سونا پیش کیا جبکہ وہ غریب تھے. اللہ کے نبی نے اٹھا کر مارا ان کو اور پھر مارا. ابو داؤد شریف میں ہے, اپنا سر نہ ہٹاتے تو ان کا سر پھوٹ جاتا. فرمایا تیرے گھر والے بھوکے ہیں اور تو دوسروں کو داد و دہیش کرنے کے لیے چلا ہے جبکہ گھر والوں کا حق واجب ہے, تیری بیوی کا حق واجب, تیرے بچوں کا حق واجب ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قرض تھا اور انہوں نے غلام آزاد کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلام کو واپس کیا کہ اس پر آزادی نافذ نہیں ہوگی, اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلام کو بیچا اور بیچنے کے بعد پہلے قرض ادا کروایا ان کے پاس. یہ مسائل ہے شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق کے واجب مقدم ہوا کرتا ہے, حق کے فرض مقدم ہوا کرتا ہے. کسی کا پیسہ ہمارے پاس باقی ہے, وہ حق کے فرض ہے, اس کو ادا کرنا ضروری ہے. ان کو پہلے ادا کیا جائے, سخاوتیں بعد میں کی جائیں, داد و دیش بعد میں کی جائیں, صدقات بعد میں کیا جائیں. بیوی بچوں کے حقوق واجب ہیں, ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہوگا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری شریعت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے بہت ہی زیادہ آسانیاں دے رکھی ہے. ایک دم سے کسی کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی, اس کے مسائل ہیں, یہ شرائط ہیں. ان شرائط کے بعد بھی اتنی کم زکوٰۃ ہمیں دینا ہوتا ہے کہ صرف 100 پر $2.5 کا کہا گیا, کتنا آسان مسئلہ ہے. اور پھر اس پر بھی یہ فرمایا گیا کہ دیکھو میں تمہارے مال میں بھی اضافہ کروں گا, تمہاری مغفرت بھی کروں گا, ظاہراً بھی بروتری کروں گا, زیادہ کروں گا, اور باطناً بھی اس کے اندر بروتری اور برکتیں اور رحمتیں عطا فرماؤں گا. لیکن ساتھ ساتھ کچھ شرطیں بھی لگائیں. ایک شرط تو یہ لگائی, فرمایا کہ ریاکاری نہ کرنا, دینے والے کو تکلیف نہ پہنچانا, ضرر نہ پہنچانا. اگر تم نے دینے والے کو ضرر پہنچایا ہے تو اس صورت میں ثواب ضائع ہو گیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تیسرے پارے میں اس مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, ثم لا یتبعون ما انفقوا, جو تم نے خرچ کیا منن احسان نہ جتاؤ, اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ, اور ریاکاری اور سمعا اور دکھلاوا نہ کرو. صاحب جلالین نے تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے, فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو زکوٰۃ دی, صدقہ دیا, اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی کے سامنے ظاہر کروں, اس لیے کہ وہ بیچارہ شریف انسان تھا اور وہ اپنی شرافت کی بنیاد پر نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے سامنے اس کا اظہار ہو جائے. اس صورت میں میں نے کسی کے سامنے اظہار کیا اور اس کی تھوڑی سی بے عزتی اس کے دل کو ضرر پہنچا, فرمایا میرے سارے صدقے کا ثواب عبث ہو گیا, بیکار ہو گیا. آپ انداز لگائیں کہ شریعت یہ بھی نہیں پسند کر رہی ہے کہ ہم کسی کو ذلیل کریں, ہم کسی کو رسوا کریں. کوئی لوگ شریف ہوتے ہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا فجیتا ہو, ان کی رسوائی ہو. وہ لا یسلون الناس الحافا ہے, وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں, وہ اپنی عزت کو بچاتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں, مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے, لیکن اس کے باوجود ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت کو پامال کرنا نہیں چاہتے ہیں. جب ہم کسی کے سامنے اس کا ذکر کر دیتے, اس کے دل کو ٹھیس پہنچی, ہمارا سارا ثواب چلا گیا. پھر قرآن کریم نے ثم حرف کو استعمال کیا ہے, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. بلاغت قرآنی تو بلاغت قرآنی ہے میرے بھائیو, کاش ہم عربی ہوتے, ہم قرآن سمجھے ہوتے, ہم فصاحت قرآن سمجھے ہوتے. ثم یہ عربی زبان کے اعتبار سے پچھلے سارے زمانے کے اوپر بولا جاتا ہے, یعنی جو زمانہ آ رہا ہے اس کے اوپر بولا جاتا ہے. ثم عربی زبان کے اعتبار سے تراخی کے لیے بولا جاتا ہے, یعنی جو اگلا زمانہ آ رہا ہے اس کے لیے. حق تعالیٰ نے ثم کا حرف استعمال کر کے بتایا کہ کسی پر خرچ کرنے کے بعد پوری زندگی میں کبھی بھی تو نے اس کو تکلیف پہنچائی, کبھی بھی تکلیف پہنچائی تو ثواب ضائع ہو جائے. یہ نہیں کہ فوری طور پر اگر تو نے تکلیف پہنچائی تو ثواب ضائع. میں نے کسی کو دیا اور میری موت سے پہلے میں نے پوری زندگی میں اس کو ضرر پہنچایا ہے تو میرا سارا ثواب عکارت ہو گیا, بیکار ہو گیا. افسوس کہ دنیا ریاکاری میں مبتلا ہو گئی,
سمعہ میں مبتلا ہو گئے، ایذا رزانی میں مبتلا ہو گئے، اور تکلیف پہنچانے میں مبتلا ہو گئے۔ شریعت نے اس پر بڑا لحاظ رکھا ہے اور بڑی بریک لگائی ہے کہ دیکھو جس پر تم خرچ کر رہے ہو اس کو ایذا نہ پہنچانا، اس کو ضرر نہ پہنچانا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا، حتیٰ کہ اس سے لفظ جزاک اللہ کی امید بھی نہ رکھنا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جزاک اللہ کی امید بھی، ہاں یہ لینے والے کا اپنا فریضہ ہے کہ وہ آپ کا شکر ادا کرے، یہ اس کے اخلاق ہے کہ وہ آپ کو جزاک اللہ کہے، وہ آپ کو تھینکس کہے، وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، وہ دعائیں کرے، یہ اپنا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ پیغمبر یہ لوگ جب تمہارے پاس اپنی زکات اور صدقات لے کر کے آئے تو تم اس سلسلے میں ان کو دعائیں دو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا آپ ان کو دعائیں دو۔ تو یہ لینے والے کا مسئلہ ہوا کرتا ہے، اس کے حسن اخلاق ہے کہ وہ شکریہ ادا کر لیں کہ جزاکم اللہ، آپ نے ہماری مدد کر دی، بہت شکریہ آپ کا، ہم آپ کو دعائیں دیں گے۔ لیکن دینے والے کو چاہیے کہ اس سے جزاک اللہ کی امید بھی نہ رکھے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اتنی سی امید پر بھی ثواب اکارت ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، منع کیا گیا۔ ہمیں تو جو کچھ ہے وہ اللہ سے لینا ہے، نہ کہ اہل دنیا سے لینا ہے، اور جب اللہ سے لینا ہے تو اہل دنیا سے کیوں امید رکھے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تم جو کام کر رہے ہو اگر تم نے شہرت کے لیے کیا، دکھلاوے کے لیے کیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سامنے والے کے دو کلمات ہی تو ہوں گے تعریف کے، اور یہ تعریف کے دو کلمات جو ہیں وہ کاغذ کے پھول ہے جس میں خوشبو نہیں ہوا کرتی، اور میں نے اپنا ثواب دو کاغذ کے پھولوں میں ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اور اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ قیامت کے دن ایک مجاہد کو لایا جائے گا اور وہ اپنے دنیا کی طاقت کو، جہاد کو بیان کرے گا، اللہ کہے گا سب سمعہ اور دیاکاری تھی، تو نے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قومی حمیت میں، قومی غیرت میں کام کیا تھا، آج ہمارے وہاں تیرے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک عالم کو لایا جائے گا اور اس کے علم کے سلسلے میں سوال ہوگا، وہ کہے گا میں نے بڑی تقریریں کی اور تبلیغ کی اور درس پڑھایا اور بخاری پڑھائی اور مسلم پڑھائی اور ترمذی پڑھائی اور یہاں دورہ اور وہاں دورہ اور فلاں کام اور یہاں صلح وہاں صلح، اللہ کہے گا سب ریاکاری کے لیے تو نے کیا تھا، تاکہ لوگ تجھے علامہ کہے اور حضرت کہے اور پیسے پیش کریں، ساری دنیا کے لیے تھا، جاؤ دنیا میں بہت کچھ مل گیا، ہمارے وہاں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور تیسرا رب کریم ایک سخی کو بلائے گا اور کہے گا کہ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، وہ کہے گا میں نے بڑی سخاوتیں بیواؤں پر، یتیموں پر، مساکین پر اور فلاں اور فلاں جگہ لگائی، وہ کہیں گے اللہ جل شانہ فرمائیں گے سب ریاکاری تھی تو نے دکھلاوے کے لیے، شان کے لیے، شہرت کے لیے، تاکہ لوگ تجھے حاتم تائی کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، جاؤ دنیا میں بہت نقارے تمہارے بج گئے اور تمہیں حاتم تائی اور سخی اور سخاوت کے اور حاجی صاحب کے بڑے نقارے بجے ہیں، اب ہمارے وہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اسی لیے حضرات اکابر میں حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان چھپ کر کے عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے، چھپ کر کے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے چھپ کر عبادت کر رہا ہوں تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے اور میں دو رکعت نماز چھپ کر کے پڑھ لوں۔ فرمایا اس میں بھی ریاکاری کا شبہ ہے کہ تیرے سامنے مخلوق آئی کہاں سے، اگر تو مسجد میں بھی نماز پڑھتا اور دل میں اللہ ہوتا تو مسجد بھری ہوئی ہے پھر بھی تیرا اخلاص، یہ اخلاص ہے، اس لیے کہ ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، نہ کہ اس مخلوق کو راضی کرنا ہے، اور مخلوق کے کاغذ کے پھول سے اور پلاسٹک کے پھول سے ہمیں ملے گا کیا، اس کے اندر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال حق تعالی جل شانہ منوالہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں مال کا مالک بنایا ہے اس میں سے کچھ میرے راستے میں بھی خرچ کرو، اور اس خرچ کرنے سے میرا کوئی فائدہ نہیں، ہمدردی ہے اصل تو، تم اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، مساکین کی مدد کرو، اس میں ہمدردی ہے، ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ اس انسان کو پیدا ہی کیا ہے ہمدردی کے لیے۔ علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو میاں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سجدوں کے لیے، ان نمازوں کے لیے تو فرشتے بھی بہت عبادت کرتے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں، طواف وہ بھی کرتے ہیں کعبۃ اللہ کے، ملائک کا طواف کرتے ہیں، اور اس کعبۃ اللہ کے مقابلے میں ایک اور کعبہ ہے اس کا بھی طواف وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو ملائکہ بہت عبادت کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے اندر انسان کا اہم رول اور اہم طریق یہ ہونا چاہیے کہ یہ دوسروں کا ہمدرد بنے۔ خنجر چلے کسی پر ترپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پر ترپتے ہیں ہم امیر، کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کا زخم یہ اپنا زخم ہونا چاہیے، دوسروں کا درد یہ ہمارا درد ہونا چاہیے، دوسروں کی غریبی اور سسکنا یہ ہمارے لیے ہمارے دل کے اوپر پتھر ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بات سے بات یاد آ گئی، معلوم نہیں حضرت مولانا یا ہمارے بچے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان کی توجہ سے اور برکت سے ایک اہم بات مجھے یاد آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ جب تشریف لے آئے تو آپ نے قنوت نازلہ پڑھا، اور اس قنوت نازلہ میں یوں پڑھا، اللہم مستضعفین فی الارض، اے اللہ جو مکے میں مستضعفین اور ضعیف اور کمزور رہ گئے، جو ولید ابن ولید وغیرہ اللہ کے نبی نے ان کا نام لیا، جو ہجرت نہیں کر سکے مدینۃ المنورہ کی طرف اپنی ضعف کی بنیاد پر، کمزوریوں کی بنیاد پر، مال نہ ہونے کی بنیاد پر، سواریاں نہ ہونے کی بنیاد پر، بڑھاپے کی بنیاد پر، وہ مدینہ ہجرت نہیں کر سکے، اور اہل مکہ کے ظلم میں تھے وہ لوگ۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے مدینے میں بیٹھ کر دعا کی کہ اے اللہ میں اس وقت ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مدینے میں بیٹھ کر دعا تو کر سکتا ہوں، تو کینیڈا میں بیٹھ کر دنیا کے مظلوموں کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہو رہا ہے، اس روایت سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہم اپنی جگہ بیٹھ کر کے اہل شام کے یتیموں کے لیے دعا کریں، یمن کے یتیموں کے لیے دعا کریں، دنیا کے مختلف جگہوں پر ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے دعا کریں، جہاں بیماریاں اور وبائیں پھیلی ہوئی ہیں ان کے لیے ہم دعائیں کریں۔ یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، دعاؤں کے لیے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور یہ دعا اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ ہمیں اپنی اپنی جگہوں پر رہ کر سکون سے افطاری نہیں کرنا چاہیے، سکون سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، اپنے دل میں اضطراب ہونا چاہیے، ہمارے بستر پر ہمیں نیند کیسے آ رہی ہے، جبکہ بے شمار لوگ ظلم میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کو افطاری کے لیے کھجور نصیب نہیں ہو رہا ہے، جن کو پانی نصیب نہیں ہو رہا ہے، جو گندگیوں کے اندر سے کھانا نکال کر کے کھا رہے، جو اپنی بیماریوں میں تڑپ رہے ہیں، اور جن کے لیے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں نیند کیسے آ رہی ہے، ہمیں کیوں اضطراب نہیں آ جاتا ہمارے بدن میں، کیوں بے چینی ہمیں پیدا نہیں ہوتی، کیوں ہمارے ہاتھ دعاؤں کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں دنیا والوں کے لیے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے قلوب مر چکے ہیں، ہمارے دل مر چکے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں اتنی باتیں سمجھاتا ہوں، پھر بھی یہ کچھ احباب ہیں جو میری بات نہیں مانتے اور گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ حسن بصری نے فرمایا، سوئے ہوئے کو بیدار کیا جا سکتا ہے، مرے ہوئے کو بیدار نہیں کیا جا سکتا۔ جن کے قلوب مر چکے ہو ان کو بیدار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے قلوب اگر مر چکے ہیں تو دنیا کے ظلم سے ہمارا رونگتا بھی کھڑا نہیں ہوگا، بیماریوں سے ہمارا رونگتا بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ بہرحال قرآن کریم نے، حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ ہمدردی ہے، مجھے نہیں ملتا ہے وہ تمہارا مال، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود دینے والا ہوں، میں تو خود عطا کرنے والا ہوں، لیکن تم اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بہن کی مدد کرو، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، جو ضرورت مند ہیں ان لوگوں کی تم مدد کرو، اس مال کے اندر میں نے ان لوگوں کا حصہ رکھا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ صاحب حسامی رحمت اللہ علیہ، حسامی شریف میں جو ہمارے اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں اس آیت کے اوپر یوں فرماتے ہیں کہ مالداروں کو اللہ برائے راست روزی دیتا ہے اور غریبوں کو اللہ مالداروں کے واسطے سے دیتا ہے۔ مالداروں کو اللہ براہ راست روزی دیتا ہے اور غریبوں کو اللہ تعالیٰ مالداروں کے واسطے سے روزی دیتا ہے۔ تو بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں دیا ہے تمہارا نہیں ہے، اپنا، یہ تو میرا دیا ہوا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہمارا دیا ہوا ہے، يُنفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے خرچ بھی سارا میں نہیں کہہ رہا ہوں، سارا مال میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مال وہ تھوڑا سا دو، لیکن ہمدردی بتاؤ, ضرورت مندی, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا عمدہ مال دینا, اچھا مال دینا, گھٹیا مال نہ دینا, ردی مال نہ دینا, کہ جو جوتا پرانا ہو گیا صدقہ کر دو, جو کپڑے پرانے ہو گئے وہ صدقہ کر دو, ایسا نہ ہو. بلکہ کیسا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. میں اس کا موتا سا ترجمہ کرتا ہوں, جب میں جلالین کی اس آیت پر پہنچتا ہوں تو اپنے طلبہ کو کہتا ہوں تم نیک نہیں بن سکتے ہو, اس لیے کہ لن تاکید کا ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت سخت کلام یہ کیا ہے, تم ہرگز نیک نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے محبوب کو خرچ نہ کرو. حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک تم اپنے محبوب کو خرچ نہ کرو. اور اس آیت کی تشریح میں ایک بات میں یہ بتا دوں کہ صرف مال یہاں مراد نہیں ہے, بلکہ ہر محبوب کو خرچ کرو, ہر محبوب کو. اس لیے کہ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عرق النساء ایک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر بلڈنگ خوب ہوتا ہے اور انسان کمزور اور نڈھال ہو جاتا ہے, تو وہ بیماری یعقوب علیہ السلام کو ہو گئی. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کا گوشت تناول فرمایا, ایک دن, دو دن, تین دن, اونٹنی کا گوشت اس بیماری کے لیے بڑا نافع ہے, نفع بخش ہے. حق تعالی نے یعقوب کو اونٹنی کے گوشت کھانے سے شفا عطا فرمایا, تو آپ کو اونٹنی کے گوشت سے محبت ہو گئی کہ ماشاءاللہ یہ تو میرے بیماری کے رفع ہونے کا, ختم ہونے کا ذریعہ بن گیا, کتنی اچھی بات ہے. آپ کو اونٹ کے گوشت سے بڑی محبت ہو گئی, لیکن جب بہت شدید محبت اونٹ کے گوشت سے ہو گئی تو آپ نے نظر مان لی کہ اللہ میں اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کرتا ہوں. یہ نظر اس لیے مانی کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں اپنے محبوب چیز کو صدقہ کرتا ہوں, خیرات کرتا ہوں, میں اس کو اب استعمال نہیں کروں گا. مفسرین کا اس آیت کے ذیل میں اس واقعے کو پیش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر محبوب چیز کو خرچ کیا جائے. اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ رات میں نیند میٹھی میٹھی آ رہی ہے اور خصوصاً آخری پہر میں نیند بہت میٹھی آ رہی ہے, جو 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 صبح صادق سے پہلے کا وقت ہوتا ہے جس میں بڑی میٹھی نیند آتی ہے اور انسان کے اٹھنے کو جی بھی نہیں چاہتا, اور پھر چہ جائے کہ بارش بھی ہو یا اسنو بھی پڑ رہا ہو اور ٹھنڈک بھی ہو اور اندر سے ہیٹنگ بھی چل رہا ہو اور ساتھ ساتھ رضائی بھی ہو رہے ہوئے ہو اور بڑے مزے کی نیند آ رہی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون میں یہ بھی داخل ہوگا کہ اپنی میٹھی نیند کو قربان کر دو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر, کیا تفسیر علماء فرما رہے, کیا قرآن کو کھول رہے ہیں. یہ تفسیر میں نہیں کر رہا ہوں, علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ تفسیر فرمائی ہے, اور یہ تفسیر ابو بکر ابن عربی نے فرمائی, یہ تفسیر محی الدین ابن عربی نے فرمائی, یہ تفسیر حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نے فرمائی کہ ہر محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, جو چیز اپنوں کو پیاری لگے اس کو خرچ کرو. تو بھائی حقیقت یہ ہے کہ غریبوں کو دینے کے باب میں بھی عمدہ چیز کو دینا چاہیے, اچھی چیز دینا چاہیے. یہ نہیں کہ چیریٹی کا اعلان ہو تو فتح پرانے کپڑوں سے ڈھیر جمع کر دیا کہ لے جاؤ, جو کپڑے خود نہیں پہنتے تھے وہ اللہ کے راستے میں دے دیے. حالانکہ ولستم بآخذیہ الا ان تغمدوا فیہ, اللہ قرآن میں ہم کو کہہ رہا ہے ولستم بآخذیہ, تم اس کو لینے والے نہیں تھے, مگر یہ کہ آنکھ بند کر کے لے لو تو اور بات ہے. جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو وہ اللہ کو کیوں دے رہے ہو, وہ غریبوں کو کیوں دے رہے ہو, وہ یتیموں کو کیوں دے رہے ہو, وہ مسکینوں کو کیوں دے رہے ہو. اپنی محبوب چیز کو خرچ کرو. روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, فرمایا یا رسول اللہ اللہ تو محبوب چیز مانگ رہا ہے, محبوب چیز مانگ رہا ہے, اور یہ میرا باغ ہے بیرہا, مسجد نبوی سے بالکل قریب, مدینے سے متصل, حضرت بھی اس باغ میں جایا کرتے تھے, 300 کھجور کے درخت تھے اس میں, بہت بڑا باغ, میٹھا کنواں اس میں, پانی کی نہریں بنی ہوئی, ابو طلحہ کا اپنا مکان اس میں بنا ہوا, حضرت روزانہ اس میں تشریف لے جاتے تھے. آپ انداز لگائیں کہ سیٹی سے قریب اور متصل جو زمین ہے وہ کتنی قیمتی ہوگی, پھر مسجد نبوی سے قریب اور بھی قیمت, پھر 300 درخت ہے اس میں, کتنی قیمت ہوگی. فرمایا اللہ کے نبی یہ باغ مجھے بڑا محبوب ہے, میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں. اللہ آپ انداز لگائیں بخاری شریف کتاب التفسیر میں یہ روایت ہے، اور جب میں اس روایت پر پہنچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں وہ قرآن کے عامل تھے، ہم صرف بیان کرنے والے ہیں، ہم صرف بولنے والے ہیں، ورنہ وہ ہمارے زگر گردے کی بات نہیں ہے. جو انسان 100 روپے نہیں دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ کیا اس طرح صدقہ کر سکتا ہے؟ لیکن امت میں وہ بھی لوگ ہیں آج بھی، ہاں آج بھی وہ لوگ ہیں کہ جو دل کھول کر کے اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے ہیں. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں یہ باغ وقف کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا، بخ بخ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ذالک مال رائے، ذالک مال رابع، رائے رائے رابع، دونوں لفظ، بڑا نفع والا باغ ہے یہ، تو بڑا خوشبودار باغ ہے، بڑا عمدہ باغ ہے، ماشاء اللہ. ایک کام کرو، مجھے متولی نہ بناؤ. حضرت فرماتے، مجھے متولی نہ بناؤ، تم خود متولی بن جاؤ. وقف تو ہو گیا لیکن تم خود متولی بنو، اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دو، اپنے رشتہ داروں، اپنے اقارب کو دے دو، وہ ضرورت مند ہے. چنانچہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، کعب ابن مالک اور ان کے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار تھے، ان رشتہ داروں پر آپ نے اس باغ کو خرچ کیا. لیکن یہ نہیں کہ چلو نبی نے واپس کر دیا تو اب اپنی نیت بگاڑ لیں اور پھر اپنے باغ میں گئے، بیٹے بیٹیاں بیوی سب اس میں تھے. فرمایا نکلو، اندر سے نکلو، وہ کھجور کا ڈھیر، عمدہ کھجوریں، فرمایا یہیں رکھو. کیوں؟ فرمایا میں نبی کے پاس اس کو وقف کر کے آ چکا ہوں، اب ہمیں اس میں رہنے کا حق نہیں ہے، نکلو یہاں سے، ہم اپنے دوسرے باغ میں چلے جاتے ہیں. بہرحال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متبرک باغ کو، اپنے عمدہ باغ کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی کے دربار میں اس باغ کو پیش کیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ ہمارے پاس عمدہ چیزیں مانگتا ہے، اچھی چیزیں مانگتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ محبت دنیا میں انسان مال سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبوب جو ہے نا وہ انسان کا مال ہے. ہمارے اردو میں کہاوت ہے، چمڑی جائیں دمڑی نہ جائیں، انسان جان دے سکتا ہے پیسہ نہیں دے سکتا، یہ انسان کا اپنا مزاج ہے. سب سے محبوب چیز جو ہے وہ انسان کو مال ہے. اللہ کہتا ہے اسی مال کو میرے راستے میں خرچ کرو، زکات ادا کرو اور صدقہ ادا کرو. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا زکات کے علاوہ بھی کچھ ہے یا نہیں ہمارے مال میں؟ یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے، چونکہ قرآن سے بھی کچھ مسائل معلوم ہو رہے ہیں اور احادیث مبارکہ سے بھی کچھ مسائل معلوم ہو رہے ہیں. کچھ حدیثیں یہ بتا رہی ہے کہ لیس فی المال زکاۃ، لیس فی المال حق سوا الزکاۃ. ابن ماجہ کی روایت ہے زکاۃ کے علاوہ کوئی چیز فرض نہیں، اور ایک روایت میں ہے ان فی المال حق سوا الزکاۃ، زکاۃ کے علاوہ اور بھی فرض ہے. نبی علیہ السلام سے دونوں طرح کی روایت ہے. دوسری طرف قرآن بھی کچھ اشارات کر رہا ہے. میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس سلسلے میں گفتگو کروں گا کہ آیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ ہمارے اوپر فرضیت ہو سکتی ہے یا نہیں، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ بات ہم سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مصارف کو بھی ہم جانیں گے کہ ہم کس کے اوپر اپنے مال کو لگا سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں اپنا قیمتی سرمایہ، قیمتی مال اور محبوب چیز اللہ کے راستے میں حق تعالی ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، اللہ ہمیں تیرے راستے میں قربان ہونے کی، قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم جو محبوب چیز ہو اس کو تیرے راستے میں، اللہ اس لیے کہ تجھ سے بڑھ کر ہمارا محبوب کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اے اللہ تو قبول کر لے، یہی سعادت ہماری ہوگی. مولا ہمیں تیرے راستے میں اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما، دکھلاوے سے حفاظت فرما، سمعہ سے حفاظت فرما، کسی کو ضرر اور تکلیف ہماری ذات سے پہنچ جائے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، دنیا میں جو پریشان حال جہاں کہیں ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے سوائے دعاؤں کے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اے اللہ ان مظلوموں کی دستگیری فرما، ان کی مدد فرما جو بیچارے افطار میں پریشان حال ہیں، جو سحری میں پریشان حال ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، رب کریم ان کی نصرت و مدد فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسیع کرسیہ السماوات والارض، ولا یؤدہ حفظہما، وہو العلی العظیم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل دائم ودوائم وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل، اللہم اجعل فی اعیننا صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہم اجعل فی اعیننا صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم والسلامۃ من کل اثم والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا هما الا فرجتا، ولا دینا الا قضیتا، ولا مریضا الا شفیتا، ولا میتا الا رحمتا، ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرۃ هي لك رضا الا قضیتها، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انت مولانا ونحن عبادك، اللهم انت مولانا ونحن عبادك، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم نق خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم نق خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، اللہ ہم مجرم ہیں، پاپی ہیں، عاصی ہیں، اے اللہ ہماری بدعنوانیوں میں ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے، اس زمین پر تیری نعمتیں کھا کر ہم نے اپنی اس بدن کو اور اس بودی کو تیری بغاوت میں استعمال کیا ہے۔ مولا ہماری آنکھیں غلط چل رہی ہیں، ہمارے ہاتھ غلط چل رہے ہیں، ہمارے پاؤں غلط چل رہے ہیں، ہمارے قلوب اور ذہن دماغ، ہم نے تیری نعمتیں کھا کر تیرے شکر کے بجائے ناشکری کی ہے۔ صحیح ہے اللہ، ہم ابلیس کے ہاتھوں آ گئے ہیں، جو تجھ سے یہ کہہ کر آیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ناشکرے بنا دوں گا، ہم تیرے ناشکرے بندے ہیں۔ اللہ اپنے ناشکروں کو معاف فرما دے، اپنے ناشکروں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں سے زیادہ تیری رحمت ہے،
تو نے تو خود ہی کہا ہے نا کہ تم آسمانوں تک کے گناہ کو لے کر آؤ, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ ہمیں ڈھیر سارے گناہ تیرے دربار میں پیش کر رہے ہیں, اپنی رحمت کے ذرات سے تو ہمیں معاف فرما. اللہم نحن وحیدہ و غریبہ, اللہ ہم مسافر کی طرح ہیں, ہم اجنبی کی طرح ہیں, ہم چاروں طرف سے پریشان حال ہیں. نفس نے بھی ہمیں پریشان کر رکھا ہے, شیطان نے بھی ہمیں پریشان کر رکھا ہے, ماحول نے بھی ہمیں پریشان کر رکھا ہے. اے اللہ, اگر آپ نے ہمارا ہاتھ نہ پکڑا تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے, اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے, اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے, ہمیں بچا لیجئے, ہمیں بچا لیجئے, ہمیں بچا لیجئے, آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں بچا لیجئے. رب کریم آپ ہمیں بچا لیجئے گندے کاموں سے, غلط راستوں سے, غلط صحبتوں سے, غلط دوستیوں سے, تیری ناراضگی والے اعمال سے. اللہ ہماری بھی حفاظت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما, ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما, ہمارے اقارب رشتہ دار بھائی بہنوں کی حفاظت فرما, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ سب کی حفاظت فرما, اللہ سب کی حفاظت فرما, اللہ سب کی حفاظت فرما. اللہ ہم جیسے ہی ہے تیرے بندے ہیں اللہ, توتے صحیح, پھوتے صحیح, مجرم صحیح, گنہگار صحیح, لیکن تیرے بندے ہیں. تو ہمارا مولا ہے, تو ہمارا رب ہے. او ربا, ہو او ہمارے ربا, او ہمارے ربا, ہم دکھرے کس کو سنائیں اپنے, ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں. تو دیکھ لینا مسلمانوں کی مظلومیت, یتیمیت, بیوائیت, بیماری, کوئی کندھا نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے کہ جہاں یہ سر رکھ کر دکھرے سنائے جائیں. تو ہی ایک رب ہے جس کو ہم جلوتوں میں, خلوتوں میں اپنے دکھرے سناتے رہتے ہیں. اگر تو نے بھی ہمیں نکال دیا تو ہم کہاں جائیں گے, ہمارا تو کوئی در تیرے علاوہ نہیں ہے. اللہ غیروں نے تو اپنے 10 معبود بنا رکھے ہیں, ایک کے پاس سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا, ہمارا تو تو ہی ایک معبود ہے, تو ہی ایک رب ہے. سجدے تجھ کو ہے, رکو تجھ کو ہے, قیام تجھ کو ہے. اے اللہ سب کچھ تجھ ہی کو ہے. مولا آپ ہمیں معاف فرما دیجیے, اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم مسکین ہیں, ہم بے بس ہیں, ہم مستر ہیں, ہم بے چین ہو کر کے تجھ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ ہماری بے چینی پر نظر فرما لے, ہماری مسکینیت پر نظر فرما لے. اللہم انا نسألک مسألۃ المسکین, اللہم انا نستر بدعائک المسترین. جیسے مستر اور بے چین دعا کرتا ہے ویسے ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں. اللہ ہماری مغفرت فرما, اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, ہمیں ہدایت پر قائم دائم فرما. اے اللہ ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما, ہدایت کے بعد ضلالت سے حفاظت فرما. اللہ ہماری بھی, نسلوں کی بھی پورے پوری مغفرت فرما. اللہ متعلقین, محبوبین, تعلق رکھنے والے, محبت کرنے والے, چاہنے والے اور بھائی بہن اور اقارب اور رشتہ دار اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ جو بے روزی روزگار ہے سب کو حلال روزی عطا فرما, جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے الہ العالمین جن کے گھروں میں اللہ مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہو رہے نکاح کا انتظام فرما, جن کی اولاد ماں باپ کی اتباع نہیں کر رہے ماں باپ کی اتباع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان ماں باپ کو اپنی اولاد کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس زمین پر اپنی نظر کرم فرما دے, نظر عنایت فرما دے. اے اللہ ہم جانتے ہیں تیری تنبیہات ہیں, تیری مصلحتیں ہیں, لیکن مولا اس بندے اور بندی کو اے اللہ تیری تنبیہات برداشت نہیں ہو سکتی ہے, ہم بہت کمزور ہیں اللہ, ہم بہت کمزور ہیں. جو بندہ پیشاب کے چار قطرے بن ہو جانے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے وہ اتنی بڑی وبا کو کیسے برداشت کرے. اللہ تو خوب جانتا ہے ایک ایک دن میں باپ بھی جا رہا ہے، ماں بھی جا رہی ہے، اولاد بھی جا رہی ہے، بیٹے بھی جا رہے ہیں، بیٹیاں بھی گھر اجرتے جا رہے ہیں. اللہ اے اللہ اے اللہ اس بلا کو دور فرما دے، اس وبا کو دور فرما دے، اور جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کو مقام شہادت عطا فرما، اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، جنت کا باغیچہ بنا دے. اے اللہ جو ان کے پیچھے رہ گئے انہیں صبر عطا فرما، انہیں ہمت و طاقت و توانائی عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں، ہاسپیٹلوں میں ایریاں رگڑ رہے ہیں، مکانوں میں ایریاں رگڑ رہے ہیں، سب کو شفائے دائمہ مستمر عطا فرما، سب کو عافیت اور صحت عطا فرما، سب کو تندرستی و توانائی عطا فرما. اے اللہ کن فیکون کا مسئلہ ہے، اس بیماری کو تو ہی ختم کر سکتا ہے، اپنے حکم کن سے اس کو ختم فرما دے. اللہ حکم کن سے اس کو ختم فرما دے، اللہ اپنے حکم کن سے اس کو ختم فرما دے. اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کی بلا کو بھی دور فرما، وبا کو بھی دور فرما. اے اللہ اس ملک میں ایمان کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ایمان کی ہلائیں چلا دے، ایمان کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ دنیا کے ہر مکان میں ایمان کی ہوائیں چلا دے، پوری دنیا کو اللہ مطیع اور فرما بردار بنا دے، تیری اور نبی کی سچی محبت اور عقیدت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن کاموں سے تو خوش ہوتا ہے، اور ان کاموں سے ہماری حفاظت فرما جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے. اے الہ العالمین ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکا عشق اور محبت نصیب فرما، عقیدت نصیب فرما، آپ کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین بے شمار لوگوں نے ہمیں دعاؤں کا کہہ رکھا ہے، اے اللہ ان سب کی مصیبتوں کو تو ہی جانتا ہے، ان کی ضرورتوں کو تو ہی جانتا ہے، سب کی مصیبتوں کو حل فرما دے، سب کی ضرورتوں کو حل فرما دے، سب کے گھروں کے مسائل حل فرما دے. اے اللہ اگر اپنے بندوں کو عذاب دینے سے تیرے ملک میں زیادتی ہو سکتی ہے تو تو سب کی پکڑ کر، اور معاف کرنے سے تیرے ملک میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے. اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. اے اللہ عذاب دینے سے ترقی نہیں ہوگی اور معاف کرنے سے کمی نہیں ہوگی. اے اللہ تیری ایک نظر ہم پر پڑ جائے گی، نظر کرم، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اے اللہ ہمیں آبرو عزت والی موت عطا فرما، جب تک جلائے آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ فرمانا، تلاوت قرآن پر خاتمہ فرمانا، نمازوں پر خاتمہ فرمانا، سجدوں پر خاتمہ فرمانا. اے الہ العالمین ہم تمام کو اللہ پڑھتے پڑھاتے اور تیری مبارک رضا والی موت کے اوپر خاتمہ فرمانا، اے اللہ تیری ناراضگی والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ کتے اور بلوں کی طرح رجھرتی ہوئی موت سے ہماری حفاظت فرمانا. اللہ جیسے تو سورج گرہن کے موقع پر آفتاب کو بے نور کر دیتا ہے، مرتے وقت مولا ہمارے چہروں کو بے نور نہ بنانا. اللہ ہمیں ہمیشہ ہدایت کے ساتھ قائم دائم رکھنا، ہمیں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، گمراہی کے پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما، ایمان کے پھیلانے کا ذریعہ بنا. اے اللہ برائیوں کے پھیلانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، نیکیوں کے پھیلانے کا ہمیں ذریعہ بنا. اے اللہ برائیوں کے پھیلانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، تیرے قرآن اور شریعت کو لے کر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ اخلاق رذیلہ اور گندے اخلاق اور مغربی تہذیب اور بد اخلاقی کو لے کر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. اے الہ العالمین جتنے بندوں نے ضرورت کے لیے لکھا ہے ان سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. ہماری ماں بعد الموت کی زندگی بھی آسان فرمانا، قبر اور حشر کی زندگی آسان فرمانا. اے اللہ مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا. اے اللہ اپنی شفاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال فرمانا. اللہ آپ کی زیارت نصیب فرمانا. اللہ آپ کے حبیب نے کہا ہے کہ ہم تجھ سے جنت الفردوس مانگے، تو ہم تجھ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمانا. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمانا. اللہ دنیا میں بھی تیرے قہر اور غضب سے حفاظت فرما، اور آخرت میں بھی تیرے قہر اور غضب سے حفاظت فرمانا. اللہ دنیا میں بھی قہر اور غضب سے حفاظت فرما، آخرت میں بھی قہر اور غضب سے حفاظت فرمانا. اللہ ہماری اولادوں کی بہت تربیت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما، شریعت کی محبت پیدا فرما، نبی کی محبت پیدا فرما، دین کی محبت پیدا فرما، اور غلط راستوں پر چلنے سے اللہ ہماری اولادوں کی اور ہماری بھی پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، بڑوں کے دربار میں اے اللہ کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو ہدیہ پیش کرنا ہوتا ہے، ہم آپ کے دربار میں کیا ہدیہ پیش کریں؟ ہمارے پاس تو سب ریاکاری ہے، ہم آج کا ٹوٹا ہوا روزہ پیش کرتے ہیں تجھے اللہ، ہم ٹوٹی ہوئی عبادت پیش کرتے جو تیری شان کے لائق تو نہیں ہے، لیکن بہانے کے طور پر اسی کو پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم احد میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے حمزہ کو پیش کرتے ہیں، بغیر پانی کے جان دینے والے حسین کو پیش کرتے ہیں، طائف میں گرنے والے ہمارے نبی کے مقدس خون کو پیش کرتے ہیں۔ ان سب کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے، ان سب کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔